بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة الجنة. یہ باب جنت کی صفت کے بیان میں ہے. ہاں روایت تو ادھوری ہے بھائی, ابھی وَرَأَيْتُ عِيسَى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات میں دیکھا مربوعاً, درمیانی قد تھے یعنی ٹھنگنے بھی نہیں تھے اور لمبو جی بھی نہیں تھے, درمیانی قد تھے. مربوع الخلق الى الحمرات والبياض, لالی اور سفید مائل تھے یعنی درمیانی خلقت تھے اور لالی سفیدی کی طرف مائل تھے یعنی بالکل سفید چونا بھی نہیں نے بالکل لال جو ہے ٹماٹر بھی نہیں, درمیان درمیان کا کلر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو شمائل میں آتا ہے وہ بھی اسی طرح کا آتا ہے, خالص سفیدی نہیں بلکہ سفیدی مائل بسرخی, سفیدی میں لالی ملی ہوئی. سبیتر رأسی, سیدھے تھے سر کے بال, عیسیٰ علیہ السلام کے بال سیدھے. تیسری چیز معراج میں دیکھی مالکن, جہنم کے داروغے مالک کو بھی میں نے دیکھا. والدجال, اور دجال کو بھی میں نے اس رات میں دیکھا. یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں بڑی بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائی. تو اس میں یہ ہیں کہ پچھلے انبیاء بھی دکھلائے, مالک داروغ نار بھی دکھلایا, دجال بھی دکھلائے. فی آیاتن, یعنی یہ وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى, سورہ اسراء کی ابتدائی آیات میں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس میں یہ سب بڑی نشانی ہے. اَرَاهُنَّ اللَّهُ, اللہ نے یہ سب نشانیاں دکھلائی. اِيَّاهُ ایاہو یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی. اب استشہاد میں آیت لا رہے ہیں فلا تکن فی مریت من لقائه, تم شک مت کرو ان کی ملاقات کے بارے میں, تم شک مت کرو ان کی ملاقات کے بارے میں. کیا مطلب؟ مل لقائه کی ہی ضمیر کے مرجع کے بارے میں بڑا شدید اختلاف ہے. جلالین شریف میں آپ نے پڑھا ہے کہ من لقائه میں ہی ضمیر کا مرجع قرار دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اس صورت کے اندر کیا معنی لیں گے؟ لہذا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس معاملے میں تو شک مت کر. کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے متعدد مرتبہ ملاقات ہوئی. ایک تو مسجد اقصیٰ میں جہاں تمام انبیاء جمع تھے وہاں پر ملاقات ہوئی, پھر جو ہے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی, معراج سے واپسی میں ملاقات ہوئی, بار بار ہوئی. موسیٰ علیہ السلام ہی تو بار بار بھیجتے رہے نماز میں تخفیف کروانے کے واسطے. اتنی بات ذہن میں رکھو کہ یہ جو آیت کو بطور استشہاد پیش کیا ہے یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے, یہ کسی راوی نے بطور استشہاد کی آیت پڑھی ہے, حدیث کا حصہ نہیں ہے. نمبر دو, بعض حضرات نے مل لقائه میں ہی ضمیر کا مرجع دجال کو قرار دیا ہے. کہ آپ نے عجیب عجیب چیزیں معراج کی رات میں دیکھی تو دجال سے بھی لقا ہوا, لہذا دجال کی ملاقات کے معاملے میں شک مت کرو. ضعیف قول لگ رہا ہے, بہت ضعیف قول. نمبر تین, ایسے اسی دوسرے قول میں یہی بات کہی جائے گی کہ دجال کا خروج جب یقینی چیز ہے تو پھر ملاقات کے بارے میں تم شک مت کرو, چونکہ دجال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا, جیسا کہ آپ نے حدیث میں پڑھ لیا, حضرت تمیم داری اس کو مل کے بھی آئے تھے. نمبر تین, ایک شاندار مطلب ہی ضمیر کے بارے میں, اور وہی راجح ترین مطلب معلوم ہوتا ہے. فلا تکن فی مریت من لقائی, ہی ضمیر کا مرجع کتاب کو قرار دو. ولقد آتینا موسی الکتاب, کتاب کو قرار دو ہی ضمیر کا مرجع. اب آیت کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے حضرت موسیٰ کو تورات کتاب دی, آپ اس تورات کے ملنے میں شک نہ کرے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کتاب دیں گے اور آپ بھی صاحب کتاب بنیں گے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب ملی وہ صاحب کتاب ہوئے, اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم کتاب دیں گے اور وہ بھی صاحب کتاب ہوں گے. یہ مطلب بڑا شاندار مطلب ہے. ایک چوتھا مطلب لے لو آیت کریمہ کا, کہ آیت شروع ہوتی ہے وجعلنا منہم ائمۃً یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. یہ آیت کے اختتام پر فرمان ہے باری تعالیٰ کا. اب آیت کا مطلب یوں لیں گے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات, مصائب, مخالفتیں ملی تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے امامت اور پیشوائیت کا مقام دیا. لما صبرو, وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا. مقام پیشوائیت کب ملا؟ جب انہوں نے صبر کو تھاما تب جا کے مقام پیشوائیت ملا. تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مصر میں بڑی مخالفتوں کا سامنا ہوا, خود فرعونیوں کی طرف سے, پھر بنو اسرائیل کی طرف سے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر سے کام لیا. تو آپ جو ہے امام بنے قوم بنو اسرائیل کے روحانی. اسی طرح آپ کے متبعین کو بھی بڑی مشکلات مصیبتوں کا سامنا ہوا, لیکن انہوں نے صبر کیا تو ان کو بھی بڑا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا. لہذا امت محمدیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان دین کی طرف سے مخالفتوں کا سامنا ہوگا, آپ کی امت کے لوگوں کو بھی دشمنان دین کی طرف سے مخالفتوں کا سامنا ہوگا. جب ان مخالفتوں کا سامنا ہوگا, صبر کریں گے تو مقام امامت اور پیشوائیت ملے گا, ایسے ویسے نہیں مل جایا کرتا. تو کہنا یہ ہے کہ مقام امامت بنو اسرائیل میں آیا صبر سے, امت محمدیہ میں بھی یہ مقام صبر کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو مقام امامت کی دولت سے نوازیں گے. تو جن مشکلات کا سامنا بنو اسرائیل کو ہوا, ان مشکلات کا سامنا آپ کو بھی کرنا ہوگا. یہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ پچھلے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے مشکلات اٹھائی, اس زمانے میں آخری دور میں آپ کو مشکلات اٹھانی ہیں. پھر آگے کیا کہا؟ حضرت انس اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ملائکہ اس زمانے میں مدینۃ المنورہ کی حفاظت کریں گے دجال کے گھسنے سے. ملائکہ سیکیورٹی کا کام کریں گے, اس لیے دجال ملائک مدینہ میں گھس نہیں سکے گا. مدینہ کے باہر شور کھاری زمین پر پڑاؤ ڈالے گا اور مدینہ کے اندر گھس نہیں سکے گا. جی اب بدء الخلق چل رہی ہے, تو کیا کیا چیزیں اللہ نے کیسی عجیب عجیب چیزیں کب سے پیدا فرمائی, وہ سب کی تاریخ مخلوقات کی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک عظیم مخلوق جنت بھی ہے, تو اس عظیم مخلوق جنت کا تذکرہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مستقل ترجمۃ الباب قائم کیا. کا جنت کے صفات ہم تم کو بتلاتے ہیں اس باب میں, اور یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ پیدا کر دی گئی ہے. معتزلہ کی تردید ہو رہی ہے, اس لیے کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جنت پیدا نہیں ہوئی ہے, قیامت کے دن اللہ پیدا کریں گے, تو ان کی تردید ہو گئی کہ نہیں بھائی نہیں, ابھی پیدا ہو چکی ہے. دیکھیے باقاعدہ جنت کا دخول حساب کتاب کے بعد ہوگا, اہل ایمان کو باقاعدہ جنت ملے گی حساب کتاب کے بعد. البتہ اس کی راحت اور آرام کا احساس موت کی گھڑی سے شروع ہو جاتا ہے. قبر میں بھی اس کے بڑے آثار ملیں گے, محشر میں بھی میدان قیامت میں بیٹھے بیٹھے نظارہ کریں گے, او رہی میری جنت, ہو رہا میرا بنگلہ, او میری ہول چلی ہو رہی. اس طرح محشر میں بھی اہل جنت اس سے لذت اندوز ہوں گے. باقاعدہ داخلہ حساب کتاب کے بعد ہوگا. اسی ایک نقطہ شراح نے یہ بھی نکالا ہے کہ جس چیز کی فوری ضرورت نہ ہو اس کو بھی پہلے سے بنا کے تیار رکھا جا سکتا ہے، کہ جنت تو اہل جنت کو اس حساب کتاب کے بعد ملے گی، لیکن ابھی سے اللہ نے پیدا فرما دی، تو جس چیز کی فوری ضرورت نہ ہو اس کو بھی آپ پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں کہ بھئی آئندہ زمانے کے اندر جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ابھی سے اس کی علمی تیاری کرو۔ یہ سبق میں یہی سب چیزیں تیار کروائی جا رہی ہے تاکہ آئندہ پیش آنے والے امور کے بارے میں آپ لوگ تیار رہیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ قدیم زمانے میں بھی اور اس دور میں بھی بہت سے لوگ جنت جہنم کے منکر ہیں۔ اس دور میں بھی بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اپنی نیکی دیکھ کر انسان کو خوشی ہوتی ہے، کہ آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو دیکھ کر آدمی کو خوشی ہوتی ہے، یہی جنت ہے۔ اور جو ہے گناہ دیکھ کر دل کوڑتا ہے اسی کو جہنم کہا جاتا ہے۔ باقی کوئی ایسی حقیقت میں جنت جہنم نہیں ہے، بس یہ جو خوشی ہوتی ہے جنت اور دل کوڑتا ہے وہ جہنم۔ سر سید احمد خام مرحوم کی طرف بعض لوگوں نے اس قول کی نسبت کی ہے کہ ان کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے جو اردو کے بخاری کے شرح ہے انہوں نے ان کے اس طرح کے اقوال نقل کیے ہیں۔ بہرحال اس دور میں بھی بہت سے لوگ اس کے منکر ہیں، بعض لوگ اس کو منامی مانتے ہیں۔ کیسے؟ کہ خواب میں آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے اس طریقے سے جنت ہوگی، جیسے جسمانی باقاعدہ بیداری اور یقظان میں ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک منامی چیز ہے۔ جیسے کہ مدرسے میں رہتے ہوئے خواب میں آپ گھر تشریف لے جاتے ہو، والدہ کے مبارک ہاتھ کا کھانا بھی کھاتے ہو، ابا کے مبارک ہاتھ سے تھپڑ بھی کھا لیتے ہو، لیکن ہوتے ہو مدرسے کے اندر، تو اس طرح کا کہ یہ منامی چیز ہوگی، کوئی واقعی چیز نہیں ہوگی، لیکن یہ سب غلط ہے۔ واقعہ ہے کہ جنت جسمانی ہے، یقظانی ہے اور مخلوقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے جنت کو، اب اس کے صفات کی روایت لا رہے ہیں۔ اب چونکہ امام علی مقام کا معیار بہت اونچا ہے، اسی لیے ان کے معیار کے اوپر جتنی روایتیں ملی ہے وہ لائے ہیں، باقی روایتیں جو ہے ہم کو دوسری کتابوں میں پڑھ لینے کے لیے۔ ہادی الافراح نام کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر جنت کی روایتیں بہت تفصیل سے ذکر کی گئی ہے، ہادی الافراح الی بلاد الافراح، اس میں پڑھ لینے کا۔ چلو، اب یہ جتنی آیات ہے جنت کے متعلق اس میں سے بہت ساری آیتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پورے پوری آیت بھی نہیں لاتے ہیں، صرف آیت کا ٹکڑا ذکر کریں گے جس میں جنت کی نعمت ہے اور اس کو حل کرائیں گے، گویا کہ یہ بھی ایک طرح کا کتاب التفسیر سمجھ لو۔ جی، مطہرۃن لہم فیہا ازواج مطہرہ، جنتیوں کو جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ملے گی۔ تو حضرت ابو العالیہ کیا فرماتے ہیں؟ مطہرہ کا مطلب ہے حیض نہیں جنت کی عورتوں کو، چونکہ ایام حیض میں صبر کرنی پڑتی ہے، حیض بھی ایک نفرت کی چیز ہے، دونوں چیز سے جو ہے جنت کی عورتیں پاک ہوگی۔ پیشاب پاخانہ بھی نہیں اور تھوک بھی نہیں، ناک کی ریٹ بھی نہیں، بغل کی بدبو اور جسم کا پسینہ اور میل بھی نہیں، ان تمام چیزوں سے جنت کی عورتیں پاک ہیں۔ بعض مفسرین نے بہت اچھی بات کہہ دی، جامع بات، ظاہری گندگی باطنی گندگی سے پاک، اب ظاہری گندگیوں میں کیا کیا آتا ہے یہ سب جو گنوایا، پیشاب، پاخانہ، حیض، نفاس، تھوک، ریٹ، بدن اور جسم کی بدبو، میل، بد کلامی، یہ بھی ظاہری گندگی میں آتی ہے بد کلامی. اور باطنی گندگی میں کیا آتا ہے؟ بد اخلاقی، بد وفائی، کینہ، عداوت. ان تمام چیزوں سے جنت کی عورتیں پاک ہیں. جی چلو آگے. کلما رزقوا، جب جب بھی جنتی لوگ جنت میں رزق دیے جائیں گے، اتو بشیئن ثم اتو بآخر، ابھی ایک طرح کی آئٹمیں لائی گئی، پھر دوسرے انواع و اقسام کی نعمتیں لائی جائے گی. جنتی لوگ بعض مرتبہ ظاہری شکلوں کی متشابہ چیز دیکھ کر کہیں گے، قالو، اہل جنت کہیں گے، یہ تو وہ چیز ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم کو بطور رزق دی گئی تھی. رزقنا ای اوتی نا من قبلو، ایسی چیز تو ہم کو پہلے سے بھی دی گئی تھی. اب مثلا یہ ہے کہ جنت کے اندر کھچڑی کڑی آئی تو کھنچا دیکھ کر کے کہیں گے ایسی کھچڑی کڑی تو کل بھی آئی تھی، یہ تو سیم ٹو سیم ایسی آئی آج بھی ظاہری شکل دیکھ کر کے. تو ملائکہ کہیں گے کہ کھا کے دے دیکھو، کل جو تھی نے وہ تیل کی تھی، آج گھی میں بنی ہوئی ہے، دونوں کا ٹیسٹ الگ ہے. کل کی دہی الگ تھی، آج پنجابی مورے دہی کی کڑی ہے، ذرا چکھو تو صحیح، کل کا دہی الگ تھا، آج کا الگ تھا. تو ظاہری شکل بعض مرتبہ متشابہ ہو مشابہ ہوگی، تو اس کی وجہ سے جنتیوں کو اشتباہ ہو جائے گا. وہ اتو بھی متشابہ یشبہ بعضہ بعضا، کہ بعض بعض سے آپس میں ظاہری مشابہت رکھتی ہوگی لیکن ذائقے میں وہ الگ ہوگی، ٹیسٹ الگ، ذائقہ الگ. تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی سیب، ہم شکل ہونے کے باوجود ذائقہ الگ ہوتا ہے، تو جنت کی نعمتیں تو اس سے بہت آگے ہیں. وہاں پر ظاہری مشابہت ہوگی، ذائقہ لذت بالکل الگ ہوگا. جی قطوفها یقطفون کیف شاءوا، یعنی وہ لوگ توڑیں گے جس طرح چاہیں گے. قطوفها دانیا، اب دیکھیں آپ نے عام متن ترجمہ کیا پڑا ہے کہ جھمکے، گچھے، لیکن امام بخاری کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ یقطفون کیف شاءوا، وہ جس طرح چاہیں گے اس طرح توڑیں گے. یعنی جنت کے اندر پھلوں کے جھمکے، گچھے، دانیاں اتنے قریب ہوں گے کہ جس طرح چاہیں گے اس طرح جنتی لوگ توڑ لیں گے. بیٹھے بیٹھے اگر پھل کھانے کا جی ہوا تو خود پھل ان کے قریب آ جائے گا اور وہ ڈائریکٹ بھی کھائیں گے ڈافے مار کر کے. اس لیے کہ ڈائریکٹ پھل کھانے میں بھی ایک لطف ہے، توڑے بغیر درختوں پر ڈائریکٹ کھانے کے اندر. یا یہ کہ سوئے ہیں اور سوتے سوتے جی چاہا تو ڈائریکٹ قریب میں آ جائے گا، جھک کر کے میوہ اور اس کی ڈالیاں تو سوتے سوتے کھا لیں گے. دانیاں کا یہی مطلب ہے، قریبتن. جی ارائکو، اریکتن کی جمع چھپڑ کھٹ، سرور، شریر کی جمع، یعنی شاندار چار پائیاں ان کے لیے ہوگی. جی ہاں، اب یہ جو قرآن میں آیا نا، علل ارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لائے کہ ندرتن اور سرورن میں فرق ہے. ندرتن کس کو کہتے ہیں؟ ایسی خوشی جس کے آثار چہرے کے اوپر نمایاں ہوئے ہیں. کہتے سبھی جی آج بہت خوش دکھ رہے ہو, انہیں کیا بات ہے, بہت خوش و خرم ہے, آپ کا چہرہ دمک رہا ہے, کیا بات ہے. تو بتلائیں گے کہ آج جو ہے فلاں فلاں وجہ ہے. اور لفظ سرور کا تعلق قلب سے ہے, یعنی دل کے اندر جو مسرت ہوتی ہے اس کو سرور کہتے ہیں. جی اب لفظ سلسبیل کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے, حدیدۃ الجیریتی تیزی سے بہنے والا, قویۃ الجیریتی بہت طاقت سے بہنے والا. یہ سلسبیل ایسے تو جنت کے اندر ایک چشمے کا نام ہے, اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اہل جنت جہاں چاہیں گے اس کو لے جا سکیں گے. یعنی اس چشمے کی کوئی شاخ اپنے محل میں اپنی باڑی میں لے جانا چاہے تو آرام سے سلسلہ کر کے بہا کر کے لے جائیں گے. لیکن امام بخاری نے اس کا ترجمہ کیا تیزی سے بہنے والا, قوت کے ساتھ بہنے والا. چلو, لافیہ غول, یعنی جنتی لوگ جنت کی شراب پئیں گے تو پیٹ میں درد نہیں ہوگا. دنیا میں شراب پیتے ہیں تو وامیٹیں ہوتی ہے بہت سو کو, پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے, جنت کی شراب میں ایسا نہیں ہوگا. جی ہاں, یون زفون. اب یون زفون ولاہم یون زفون, تو امام اس کا مطلب لا رہے کہ جنتیوں کی عقلیں چلی نہیں جائے گی, یعنی جنتی شراب پینے کے بعد ان کی عقل ہوش و حواس سلامت رہیں گے. دنیا میں تو شراب پینے کے بعد اپنے آپ کو دنیا کا آدمی بادشاہ سمجھتا ہے, کسی ملک کی بادشاہت تو چھوٹی لگتی ہے, پھر ملک اپنے آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ ہی سمجھتا ہے آدمی. جی اب قرآن میں آیا وَقَأْسًا دِحَاقًا, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دِحَاقًا معنی کیا, ممتنئًا, لبریز, لبالب بھرے ہوئے, چھلکتے ہوئے, یعنی جنت کے اندر جو مشروبات کے پیالے دیے جائیں گے وہ یہاں کی طرح نہیں ہوں گے, لبالب چھلکتے بھریلے ہوئے ہوں گے. اب دنیا کے اندر تو لوگ چائے پلاتے ہو پلاسٹک کے کپ میں, وہ بھی کہتے ہو کٹنگ والے, وہاں لبالب چھلکتے ہوئے ہوں گے. چلو, قوائب اترابا, قائبتن کی جمع, یعنی جن عورتوں کے پستان ابھرے ہوئے ہو, چونکہ وہ پرکشش ہوتی ہے اس لیے جو ہے اس کا قرآن میں تذکرہ ہوا جاذب نظر. جی الرحیق مختوم, رحیق کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا شراب کا نام ہے رحیق جو قرآن کے اندر آیا. جی تسنیم کا تذکرہ آیا, ومزاجہ من تسنیم, تو تسنیم یعلو شراب اہل الجنہ, جنتیوں کے مشروبات کے اوپر جو ہوئے وہ ہے تسنیم. کیا مطلب؟ مشروبات میں خوشبو کے لیے یا ذائقے کے لیے جو چیز ملائی جاتی ہے, جیسے دنیا کے اندر پانی میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے کیوڑا ملایا جاتا ہے, خوشبو پیدا کرنے کے لیے دودھ میں گلاب ملایا جاتا ہے, اسی طریقے سے ذائقے کے لیے روح افزا ملایا گیا, تو اس کو کہتے ہیں کہ تسنیم یعنی جنتیوں کے مشروبات کے اندر جو چیز اوپر ہوئے. بہرحال یہ ایک چشمہ بھی ہوگا, اور یہ چشمہ اتنا لذیذ خوشبودار کہ جنتی لوگ اپنے مشروبات میں اس چشمے سے ملا کر کے پیئیں گے. تو یہ ملا کر کے پینا یہ جنتیوں کی علامت ہے. اسی لیے دنیا میں بھی جو ہے لوگ پانی میں مختلف چیزیں, دودھ میں مختلف چیزیں ملا کر کے ذائقہ بڑھاتے ہیں, خوشبو بڑھاتے ہیں, اور پھر اس کو نوش کرتے ہیں. جی ختامہ مسک. اب امام نے اس کا ترجمہ کیا کہ تین, کہ جنت کی مٹی مشک کی ہوگی. یہ اپنی لغات لاتے ہیں اپنی تحقیق کے مطابق, لیکن اس میں بہت سارے اقوال جو ہے جمہور مفسرین کے خلاف ہے, یہ طے شدہ بات ہے. ختام, اب انہوں نے تین کا ترجمہ کیا. جمہور کہتے ہیں ختامہ مسک, جنت کی شراب کی بوتلیں پیک کرنے کے لیے مشک لگائی جائے گی. جن دنیا کے اندر بوتل پیک کرنے کے لیے بلا لگتا ہے, وہ پترے کا, یا ایک پلاسٹک کا ڈھکن لگتا ہے, بعض جگہوں پر لکھوٹی لگاتے ہیں. تو اب جو ہے جنت کے اندر کیا ہوگا, تو کہا مشک کے ذریعے سے پیک کیا جائے گا. ختامہ مسک. جی ندا خطان, ابلتے ہوئے چشمے. امام نے ترجمہ کیا فیاضیانی, دو جوش مارتے ہوئے چشمے, یعنی جنت کے اندر دو جوش مارتے ہوئے ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے. جی بس موضونا, کیا ہے آیت پڑھو. علی سرور موضونا, موضونا کی تفسیر کر رہے ہیں. منسوجتن, جڑے ہوئے, جس میں جڑا گیا ہوگا, بنائی کی گئی ہوگی سونے سے اور موتی سے, یاقوت سے, ایسی چیزوں سے جنت کے تختوں کو جڑا گیا ہوگا, اس کے اوپر بنائی کام کیا گیا ہوگا. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے مسلسل لگے لگے ہوں گے موتی ہیرے جنت کے تختوں کے اوپر. اب یہ لفظ کو لے گئے عربی محاورے پر کہ عرب لوگ دین الناقہ کس کو کہتے ہیں, کہ اونٹ کے پیٹ کے نیچے ایک کپڑا رکھا جاتا ہے, یعنی اوپر سواری کرنے کے لیے جب کجاوا باندھیں گے تو کجاوا باندھنے کے لیے رسی لینے پڑتی ہے رٹ سے, تو وہ رسے پیٹ کے نیچے سے اوپر تک لے جانے پڑتے ہیں, اوپر سے نیچے تاکہ پکڑ لے ہوئے کجاوے کی. تو اب نیچے جو رسا آئے گا اس کی وجہ سے پیٹ کی چمڑی پر زخم پڑ جانے کا خطرہ رہتا ہے مسلسل رسا باندھے تو, اسی لیے وہاں ایک کپڑا رکھا جاتا ہے پیٹ کے ساتھ متصل, اور پھر جو ہے اس کے ساتھ رسا باندھا جاتا ہے. یہ ہے دین الناقہ, کہ اونٹنی کے پیٹ کے نیچے جو کپڑا باندھا جاتا ہے وہ کپڑا. اب اس پر سے کہا کہ یہ لفظ بنا ہے موضونا, چونکہ اس میں بھی کیا ہوگا کہ نیچے کپڑا رکھا پھر اس کے اوپر رسا باندھا. اس طریقے سے جنت کے تختوں کے اوپر ہیرے موتی باندھے گئے ہوں گے, یعنی جڑے گئے ہوں گے, فٹ کیے گئے ہوں گے. جی اب قرآن کے اندر جنت کے پیالے آئے تو اس کے اندر کوب کا لفظ بھی آیا. پڑھو آئے سورہ سعد میں واقواب مودونا. کوب کس کو کہتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مالا اذن لہو, ایسے لوٹے کو کہیں گے جس کے اندر کان بھی نہ ہو, ولا اروتا, پکڑنے کا دستہ بھی نہ ہو, यानी टोंटी भी ना हो और दस्ता भी ना हो। लोटे में दो चीज होती है, एक पकड़ने का हैंडल, एक वो नली टोंटी, वो कान, दोनों नहीं होंगे। जन्नत के लोटों के अंदर ये कूप कहलाता है। और अबारीक इबरीक की जमा किसको कहते हैं? ऐसे प्याले, ऐसे कूजे, ऐसे लोटे जिसके अंदर पकड़ने के लिए हैंडल भी होवे और निकालने की टोटी भी होवे, कान भी होवे। गर्ज ये के दोनों तरह के वहां पर कूजे, प्याले, कटोरे होंगे जन्नत के अंदर। जी अहलु मक्कता अल अरीबता वाहलुल मदीनति अल गनीजता व अहलुल इराकी अशकीलता। अरीबता अब लफ्ज़ उरूब की तहकीक कर रहे हैं। उरूबन अतराबा, तो उरूब कहा जाता है हम उम्र लड़कियों को, यानी जन्नती औरतों को अल्लाह सुबहानहु व ताला ने खास तौर पर उरूब के माने कुंवारी बनाई है, महबूबा बनाई है। अतराबन हम उम्र बनाया है, कुंवारी महबूबा हम उम्र। मुसक्कलतन कहते हैं कि उरूबन की वाहिद आती है अरूबन, और उसकी मिसाल है सबूरुन वाहिद सुबूरुन जमा। और मक्का वाले इसी लफ्ज को बोलेंगे अरीबा महबूबा, मदीना वाले इसी के लिए लफ्ज लाते हैं गनीजा, इराक वाले लोग शकीला कहेंगे महबूबा, वहीं से अपनी यहाँ ये नाम आया है। चलो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह तफसीर करते हैं रूहूं व रैहानूं व जन्नतु नईम। सूरे वाकिया में क्या लफ्ज है पढ़ो? व रूहूं व रैहानूं व जन्नतु नईम। तो रूह कहा के एक माना इमाम मुजाहिद के नजदीक डायरेक्ट जन्नत के होते हैं, और दूसरा माना रखाउन आराम की जिंदगी। रूह का दूसरा तर्जुमा आराम की जिंदगी, कि जिसके अंदर जिंदगी गुजारने के असबाब व सामान वुसअत के साथ हो, फरावानी के साथ हो। वर्रैहान अभी इसका तर्जुमा कर रहे हैं रिस्क से, दूसरे हजरात ने इसका तर्जुमा किया है खुशबू से, खुशबू फूल, इन्होंने रिस्क से तर्जुमा किया है। जी हाँ वल मंजूद पढ़ो आयत व तलहिम मंजूद। तो मंजूद का माना ये करते हैं केला, ये तर्जुमा इन्होंने किया। दूसरे हजरात क्या तर्जुमा करते हैं? मेवे के बोझ की वजह से झुका हुआ, यानी जब दरख्त की टहनी के ऊपर फल लगे होते हैं तो टहनियां झुक जाती है, नीचे की तरफ आ जाती है, वह है मंदूद का तर्जुमा। और इमाम आली मकाम इसका तर्जुमा लाए अलमौज, केले से इसका तर्जुमा किया है। वल मखदूद अलमुकरु हमलन, अब देखिए मखदूद का तर्जुमा ये क्या ला रहे हैं कि जो बोझ की वजह से नीचे झुक गया हो। और आम मतन उसका तर्जुमा किया जाता है जिसमें कोई कांटा ना हो, कांटा बगैर कांटे की चीज। जी वही कॉल वही शौकला। जी
المحببات الى ازواجهن
ويقال المسك. اب دیکھیے عروب وہاں بھی لائے, عروب یہاں بھی لائے, کیا ترجمہ یہاں لا کر کر رہے ہیں؟ المحببات الى ازواجهن, جو اپنے شوہروں کی نظر میں پیاریاں ہو, محبوبائیں ہو, وہ ہیں عروب. جی وما ام مسکوب, مسکوب کا ترجمہ انہوں نے بہتا جاری یہ کیا. چلو و فروشی مرفوع, فراش بچھونے بستر, مرفوع ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اونچے کیے جائیں گے. جیسے آپ جیسے بزرگ کسی علاقے میں چلے جاوے تو لوگ کیا کریں گے, حضرت آ رہے تو ایک گدے پر دوسرا, دوسرے گدے پر تیسرا, تیسرے پر چوتھا, ایسے چار گدے کے حضرت کے لیے اب ٹھیک ہو گیا. اس کو کہتے ہیں بادہ فوق بعدہم. چلو لغون, لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لغو کے معنی غلط, باطل. جنت بھی لغویات سے پاک ہے بھائی, حالانکہ بھائی عبادت کرنی نہیں ہے تو آدمی لغویات میں وقت گزارے نا, لیکن وہاں بھی لغویات نہیں ہے. یہاں تو پچاسوں فرائض ہے ذمے میں, پھر آدمی کیوں لغویات میں پڑے؟ تأثیما کذیبا یعنی جھوٹ نہیں, وہاں کوئی گناہ کی بات نہیں بولی جائے گی, سب سچی صحیح باتیں بولی جائے گی. جی افنان پڑھو آئے, زواتا افنان, شاخوں والی جنت ہے, یعنی وہاں کے درخت کے اوپر بکثرت شاخیں ہیں, اور جس پر شاخوں کی کثرت, سایوں کی کثرت, سایہ گھنا, پھل کی کثرت اور پھولوں کی کثرت, اور جو ہے خوش نما منظر ہوگا. جی وجنل جنتینی دان, جنا کیا مانا کیا انہوں نے کہ دونوں جنتوں کے پھل قریب کر دیے جائیں گے, اسی لیے جنتی لوگ اس کے پھلوں کو قریب ہی سے توڑ لیں گے, بیٹھے بیٹھے, سوئے سوئے, ہر حال میں اس کو توڑ لیں گے. جی مدہامتان سوداوانی منر ری, تازگی کی وجہ سے کالے ہوں گے, یا سیرابی کی وجہ سے کالے, یعنی ان جنت کے باغات کے اندر اتنی ہریالی ہوگی کہ جب ہریالی زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ کالا معلوم ہوتا ہے, یعنی جس میں ہر وقت بہتا پانی, جس کی وجہ سے وہ باڑی پتے درخت ہرے بھرے, تو ہریالی اتنی ہو اتنی ہو اتنی ہو تو وہ کالا معلوم ہوتا ہے, ڈارک گرین بلیک ٹو ہوتا ہے, یعنی کالے جیسا ہوتا ہے, ڈارک ہرا. جی اب یہ وہ آیات کی طرف اشارہ کیا انہوں نے, جن جن آیات کے اندر جنت کی نعمتوں کے تذکرے اور اس کی لغات وہ لائے, نہیں لاتے تو اچھا ہوتا. چلو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے اس کی جگہ, مقعد یعنی جنت کی اس کی قیام گاہ, جنت کا ٹھکانہ, وہ قبر میں اس کو دکھلایا جاتا ہے روزانہ صبح روزانہ شام. یعنی بعض حضرات کہتے ہیں کہ واقعتاً روزانہ قبر میں صبح شام جنت کا مکان انسان کو دکھایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد تم کو اس جنت کے اندر جا کر کے رہنا ہے. اور بعض حضرات نے صبح و شام کو دوام کے مفہوم میں لیا ہے, یعنی جب بھی وہ دیکھے وہ بس دیکھتے رہیں گے کہ بھئی یہ جنت ہے, یہ ہمارا مقام ہے, وہاں جا کر کے رہنا ہے. فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اگر وہ آدمی جنتیوں میں سے ہیں تو جنت کی چیزیں اس کو دکھائی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم. وَمِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, اور نعوذ باللہ اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم والا قیام اس کو دکھلایا جائے گا. بس اس روایت سے ثابت کرنا ہے کہ جنت جہنم پیدا کر دی گئی ہے, اس لیے انسان کو موت کے بعد روزانہ قبر کے اندر جنت اور جہنم والا اس کا مقام دکھلایا جاتا ہے, اس کا دیدار اور اس کی زیارت اس کو کرائی جاتی ہے. جی ہادی الارواح الى بلاد الافراح, صحیح نام یہ ہے, ہے میرے پاس, اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ عنہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, میں نے جنت کے اندر غور کیا. اطلاع تو کا ایک ترجمہ غور و فکر سے دیکھنا, دوسرا ترجمہ جھانکنا, کہ معراج کی رات میں جب گیا تو میں نے جنت کو جھانک کر کے دیکھا, تو میں نے جنت والوں میں اکثر فقیروں کو دیکھا. فقراء کرام جنت میں اکثر و بیشتر. اور میں نے جہنم کو جھانکا, جہنم کے اندر غور کیا, تو میں نے اکثر اس میں عورتوں کو دیکھا. وجہ بھی دوسری روایت میں ہے, وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد کیوں زیادہ. کیا وجہ پڑی دوسری روایت میں؟ چلو صلی اللہ علیہ وسلم قالوا پہلے ہو چکی ہے شاید یہ روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو حضور نے اپنا ایک خواب سنایا. یہ منامی معراج کا خواب ہے. کیا خواب سنایا؟ کہ میں سویا ہوا تھا, میں نے اپنے آپ کو جنت کے اندر پایا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں. میں نے جنت میں ایک محل کے پڑوس میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. بھائی جنت میں تو نماز نہیں, پھر وضو کائی کا؟ تو بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ وداعت سے یہ لفظ ترجمہ کرو, یعنی حسن و جمال سے مزین مرصع پیکر عورت کو میں نے دیکھا. گویا کہ اس کے حسن و جمال کے اندر اس سے وہ لبریز تھی, بڑھ رہی تھی حسن و جمال میں. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ بھائی واقعی وضو مراد ہو تو کیا حرج ہے واقعی وضو مراد لینے کے اندر, اس لیے کہ دنیا کے اندر وضو کا مقصد کچھ اور وہاں وضو کا مقصد کوئی اور, مقصد بدل جاوے اس میں کیا حرج ہے. فقلت, میں نے پوچھا یہ محل کس کا, تو بتایا گیا ملائکہ نے جواب دیا ہوگا کہ عمر ابن خطاب کا محل ہے, اس سے حضرت عمر کا قطعی جنتی ہونا معلوم ہو گیا. ایسے عشر مبشرہ میں سے تو آپ ہے ہی ہے, لیکن اس روایت سے مزید تائید ہو گئی. قالوا لعمر ابن الخطاب فذكرت غیرته, تو مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی. یعنی محل میں آپ تشریف لے جانا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی, اس لیے تشریف نہیں لے گئے. غیرت کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھو ایک دو باتیں. اپنی بیوی یا اپنی محرم عورت میں کوئی نامناسب بات دیکھ کر غصہ آنا, بیوی میں, بیوی کے بارے میں یا اپنی کسی اور محرم عورت کے بارے میں کوئی نامناسب بات دیکھ کر کے غصہ آنا, اس کو غیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسری ایک اصولی بات ذہن میں رکھو, غیرت عام طور پر برابر والوں سے ہوا کرتی ہے. جیسے کہ آپ کا دوست آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کے پاس دیکھا گیا, برابر والوں سے غیرت ہوتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جائے گا نا, یہ کیوں ڈائریکٹ میری بیوی کے پاس کچن میں پہنچ گیا. تو عام متن غیرت جو آتی ہے نا اپنے سے برابر والوں میں آتی ہے, مالک اور مربی کے بارے میں غیرت نہیں ہوا کرتی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مربی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی. فولیت مدبرن, تو میں پیچھے ہٹ کے نکل آیا, محل میں گیا نہیں. جب یہ بات سنی تو حضرت عمر رونے لگے, کاش کہ آپ جو ہے میرے محل میں تشریف لے جاتے, قدوم میمنت سے میرے محل کو آپ منور فرما دیں. تو اس پر حضرت عمر رونے لگے اور کیا عرض کرنے لگے, علیک اغار یا رسول اللہ, کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں, کیا بیوی پر مجھے غصہ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے جائیں گے تو. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ اگر میرے محل میں تشریف لے جاتے تو کیا مجھے غصہ آتا, ہرگز نہیں آتا. تو حضرت عمر اس معاملے کے اندر خوشی سے روئے کہ حضور نے ان کا محل دیکھا اور وہاں حسین بیوی جو ہے دیکھی, اس پر خوشی بھی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو رونا بھی آ گیا. انبیاء کے خواب وحی کے درجے میں ہوا کرتے ہیں. جی
لا يراه الآخرون, وقال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران 60 ميلا.
هي أبو بكر ابن عبد الله ابن قيس الأشعري حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن قیس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک خیمہ کھولدار موتی کا بنا ہوگا. دیکھو دنیا میں ون پیس آئٹم کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ون پیس آئٹم کا کیا مطلب؟ یہ جو ہماری ترپائیاں بنی ہوئی ہے، اس کا پایا الگ، اوپر کا پاٹیا الگ، سب الگ الگ چیزیں تھیں. اس کو کھیلیوں کے ذریعے جوڑ جاڑ کے، ٹھوک ٹھاک کر کے یہ تیار کیا گیا. ایسی چارپائیاں بھی ہوتی ہیں، کرسیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ چند متفرق چیزوں کو الگ سے تیار کرو، پھر جوڑ جاڑ کے، ٹھوک ٹھاک کے اس کا ایک تیار کرو. یہ عمارت بھی پوری ایسی ہی ہے، اینٹ، ریتا، سیمنٹ، کپچی، سلیے، سب الگ الگ چیزیں، ان تمام چیزوں کو جوڑ جاڑ کر کے یہ عمارت تیار کی گئی. ایک دوسری چیزیں ہوتی ہے جو ون پیس آئٹم کہلاتی ہے. یعنی مثلاً آپ آرڈر دیں گے کہ مجھے اتنی لمبی اتنی چوڑی ترپائی چاہیے، تو وہ اتنا بڑا لکڑا لیں گے، ایک درخت تھا، پھر اس کو مشین کے ذریعے کھودیں گے کھودیں گے، کاٹیں گے کاٹیں گے، اور اسی میں سے ایک ترپائی تیار کریں گے. ایک بھی کھیلی استعمال نہیں ہوگی اس کو بنانے کے اندر. اس کو ون پیس آئٹم کہا جاتا ہے. ایسے ٹیبل ہوتے ہیں، ایسی کرسیاں ہوتی ہیں، ایسے پلنگ ہوا کرتے ہیں، ایسے صوفے ہوتے ہیں، اور لاکھوں لاکھوں کی قیمت کے مہنگے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ون پیس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ماربل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سنگ مرمر کی بڑی بڑی چٹانوں کے اندر سے پورے پوری جو ہے پلنگ، ٹیبل وغیرہ بنتے ہیں. اس کو کھود کھود کر کے کوئی چیز اس میں جوڑی نہیں گئی، وہ ون پیس آئٹم کہلاتی ہے اور بہت مہنگی ہوا کرتی ہے. تو کہا جنت کے اندر اتنا بڑا موتی ہوگا اور مجوفا، اندر سے کھودا گیا ہوا، تراشا ہوا، اور اس کا خیمہ بنے گا، ون پیس آئٹم خیمہ. اور کتنا لمبا ہوگا؟ اونچائی میں 30 میل ہوگا. 30 میل، 30 میل یعنی تقریباً 45 کلومیٹر، اتنا لمبا ہوگا اونچائی کے اندر. ایسے موتی کا خیمہ ہوگا اور وہ بھی ون پیس بنا ہوا ہوگا بھائی. پھر اتنا بڑا 45 کلومیٹر 30 میل لمبا خیمہ، ہر گوشے کے اندر ایمان والوں کے لیے بیویاں ہوگی، ہر کونے میں الگ الگ بیوی ہوگی. لا یراہم الآخرون، دوسری بیویاں ہر ایک کو نہیں دیکھ سکے گی. دوسری روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہے کہ یہ جنتی ہر کونے کی بیوی کے پاس باری باری جائے گا، ٹن بائی ٹن. تو ایسا سسٹم ہوگا اس موتی کے اندر کہ جس کو زاویے میں گیا تو دوسرے زاویے والی بیوی نہیں دیکھ پائے گی، وہ کیا کر رہا ہے نہیں دیکھ پائے گی. اس طرح کا قدرتی سسٹم وہاں بنا ہوا ہوگا. ایسا جو ہے خیمہ ہوگا جنت کے اندر. لا یراہم الآخرون، اسی روایت کے دوسرے طریق میں 60 میل آیا ہے، یعنی 60 میل. ترمذی شریف کی روایت میں 60 میل کی چوڑائی کا تذکرہ آیا ہے. تو اتنا بڑا ایک موتی سے بنا ہوا جنتی کا خیمہ ہوگا اور اس کے اندر وہ بہت ساری بیویوں سے لطف اندوز ہوگا. جی.
قال حدثنا حمیدی و قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد سنان يمنع رجل النبي ليلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقروا إن شئتم فلا تعلم رسول ما أخفي لهم من قرة أعين.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے میرے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، یعنی ان نعمتوں کی ذات کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت کسی کان نے ان نعمتوں کے صفات نہیں سنے، ان نعمتوں کی خوبیاں اوصاف آج تک کسی کان نے نہیں سنے، اور اس نعمت کی حقیقت کسی کے دل کے اوپر آج تک نہیں گزری، اس نعمت کی حقیقت آج تک کسی بشر کے دل پر نہیں گزری. ایک ترجمہ یہ ہے جو کیا، مالا عین رات، ایسی نعمتیں ان کی ذات کسی نے نہیں دیکھی، کسی کان نے ان کے صفات نہیں سنے، اور کسی بشر کے دل کے اوپر اس کی حقیقت کا گزر نہیں ہوا. ایک دوسرا ترجمہ دیکھو، مالا عین رأت، اس کی صورت محسوسہ کسی نے آج تک نہیں دیکھی، جنت کی نعمتوں کی محسوس ہونے والی صورت آج تک کسی نے نہیں دیکھی، اور کسی کان نے اس کی پاکیزہ آواز نہیں سنی، اور کسی کے دل پر اس کے خوش کن خیالات تک نہیں گزرے. بہت سی نعمتوں کو آدمی تصور کر کر کے خوش ہوتا رہتا ہے، تو وہاں کی نعمتوں کے خوش کن تصورات بھی آج تک کسی کے دل کے اوپر نہیں گزرے. گویا کہ خوشی، سرور اور ہر طرح کی کامیابی سے یہ کنایا ہے. کا اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو معلوم نہیں اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا کر کے رکھا ہے. آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان، آنکھوں کو ٹھنڈک ہوئے، ایسے کیا کیا سامان اللہ نے ان کے لیے جنت میں چھپا چھپا کے رکھے، کسی کو معلوم نہیں. دیکھو اس کی آسان مثال، کوئی اشکال کرے تو کہنے گا دنیا ہی میں ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو کسی بہت سونے دیکھی، بے شمار لوگوں نے نہیں دیکھی. دنیا میں ہی ایسی نعمتیں ہیں، بعض لوگوں نے سنی، بے شمار لوگوں نے نہیں سنی. دنیا میں ہی ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آیا، دوسرے اس کو کھا پی بھی چکے. دنیا ہی میں ایسی نعمتیں، تو پھر عالم بدل کے عالم آخرت میں ایسی نعمت ہوئے، اس میں کون سا استبعاد ہے، اس میں کون سی بعید باتیں ہیں؟ بولو. اس کی ایک مثال پہلے سنائی تھی نا آپ کو، آئس کریم بھجیے، کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ بولو، کسی نے سنا آپ لوگوں نے آئس کریم بھجیے؟ نوساری میں ایک ریسٹورنٹ والے نے بورڈ لگایا آئس کریم کے بجیے، تو پھر ہم باقاعدہ ایک دن کھانے گئے، تو حقیقت میں آئس کریم کے پکوڑے، اوپر سے گرم گرم بھجیا اور توڑا تو اندر ٹھنڈی آئس کریم. اور یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1991 میں جب میں دارالافتاء پڑھتا تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت 30 روپے لیے تھے ایک پکوڑے کے اس وقت، لیکن ایک نئی چیز تھی تو شوقیہ کھا کے آئے کہ اس وقت 30 روپے جمع کرنے کے لیے بھی ایک مہینہ لگتا تھا. تو جا کر آئے. تو دیکھیے ایسی نعمتیں بھی ہے دنیا میں. چلو اور واقعی تو پلیٹ میں لے کے آئے تو اوپر سے وراڑ نکل رہی گرمی میں, تھوڑا تو اندر ٹھنڈی آئس کریم. جی ایسی تو اور میں کئی نعمتیں آپ کو گنوا سکتا ہوں, یہ تو ایک مثال دی آپ کو. چلو آپ بھی ایسی گنوا سکتے ہیں مجھے کہ جو نعمتیں آپ کے ذہن میں ہو آپ نے فائدہ اٹھایا ہو. جی
حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن همام بن ابن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمره تفي الجنه صورتهم على صوره القبط ليله البدر لا يبصقون فيها ولا ينتخبون ولا يتغوطون انيتهم فيها الذهب وارمشاتهم من الذهب والفضه ومجامرهم الالوه ورشحهم المسك لكل واحد منهم زوجتان ورموق صوتهما من وراء اللحم لا يحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے میرے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے کا ان کی شکل صورت 14ویں رات میں چمکتے چاند جیسی ہوگی. اللہم اجعلنا منہم بفضلک و کرمک. لا یب سکون, تھوکیں گے نہیں جنت میں, یہاں تو کوئی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں. تھکم تھوک, گٹکا کھا کے پان کھا کے اللہ جانے تھکم تھوک جنت میں تھوکیں گے نہیں. لا یب سکون فیہا ولا یم تکھتونا, ناک کی ریزش بھی نہیں ہوگی جنت میں, ناک کی ریزش نہیں. ولا یتغوطون, پاخانہ بھی نہیں یعنی پیشاب بھی نہیں پاخانہ بھی نہیں. جنت ہر طرح کی گندگیوں سے غلاظتوں سے نجاستوں سے پاک جگہ ہے. جنت میں ان کے برتن سونے کے ہوں گے, امشات کنگیاں ان کی سونے اور چاندی کی ہوگی. دیکھو جنت میں حسن و جمال کے لیے کنگیاں استعمال کریں گے, باقی ایسا نہیں ہے کہ جنت کے اندر کوئی کمی کی وجہ سے کنگی استعمال کرنی پڑے. مزید حسن و جمال کے لیے کنگیاں سونے چاندی کی استعمال کریں گے. ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی کائی کی تھی؟ ہاں کان من العاج, ہاتھی دانت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک. فقیر وہی استعمال کرتا ہے الحمدللہ. وہ مجامیرہم, ان کی دھونی کی انگوٹھیوں کے اندر اگر اود جلے گا. مجامیر یعنی دھونی دینے کی انگیٹھی, خوشبو کے لیے. عربوں میں اس کا رواج بہت ہے خوشبو کی دھونی دینے کا. اولوا اولیوا, ایک معنی اس کا اود آتا ہے, دوسرا معنی اگر کے آتے. اگر یہ بھی ایک جلانے کی چیز ہوتی ہے, خوشبو والوں کے یہاں مل جاتی ہے. اگر اور اود دونوں, وہ جلا کر کے خوشبو کی جائے گی جنت کے اندر. اور ان کا پسینہ مشک کا ہوگا. دیکھیے وہاں پر دھوپ گرمی وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ برائے ریح طیبہ پاکیزہ خوشبو کے لیے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مشک والا پسینہ دیں گے, یعنی ان کو پسینہ نکلے گا اور اس میں سے مشک کی خوشبوئیں پھوٹتی ہوگی. ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ہوگی. اب یہاں آ کر کے جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو, دو بیوی جنت میں اشکال کائی کو کرتا ہے, یہاں دو کر کے دکھانی پہلے پھر وہاں کے بارے میں اشکال کرنا. تو زوجتان کا لفظ آیا ہے تو بعض حضرات نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ زوجتان قرآن میں جو آیا نا, جنتان عینان تجریان مدہامتان, اس اعتبار سے یہ زوجتان ہے. قرآن میں جنت کی دیگر نعمتوں کے تذکرے میں جہاں جہاں تسمیہ آیا اس کی اس کو سامنے رکھ کر زوجتان ہے. جنتان یعنی جنتان عینان مدہامتان نمبر دو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ تثنیہ تقریر کے لیے آیا ہے, جیسے کہ ثم ارجع البصر کرتین, تو وہاں مقرر معنی میں آیا یعنی بار 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 دو دو تثنیہ برائے تقریر. نمبر تین, تثنیہ صنف کے اعتبار سے ہیں کہ دو صنف کی بیویاں, تعداد مقصود نہیں ہے, صنف دو نو دو قسم یہ مراد لی گئی ہے. ابھی روایت پیچھے گزر گئی کہ 60 میل کا ایک موتی اور اس کے ہر کونے کے اندر جو ہے بیوی ہوگی, تو اس کی تو تعداد کہیں ہو جاتی ہے. اس لیے ڈرنے کا نہیں بھائی, ٹینشن میں نہیں رہنے کا. یورا مخصو کی ماں, ان دونوں کی پنڈلی کا اندر کا گودا نظر آئے گا, یعنی کہ ہڈی اور ہنڈی کے اندر جو سفید گودا ہوتا ہے نا, وہ باہر سے دکھتا ہوگا, حالانکہ اوپر گوشت لگا ہوا ہے. گوشت کے پیچھے سے حسن کی وجہ سے, من اجلیہ ہے یہاں پر, یعنی حسن کی وجہ سے گوشت سے پیچھے بھی وہ ہڈی کے اندر کا گودا نظر آتا ہوگا. یسبحون اللہ بکرتم واشیا, جنتی لوگ صبح و شام تسبیح پڑھتے ہوں گے. صبح و شام تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ برائے لذت برائے لطف جنت میں اللہ کا ذکر ہوگا, مکلف ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اور صبح و شام کا مطلب ہے صبح و شام کی مقدار, چونکہ وہاں سورج ہے ہی نہیں اس لیے صبح و شام بھی نہیں ہے, مقدار مراد ہے. اور بعضوں نے صبح و شام سے دوام مراد لیا ہے. اور تسبیح یا تو بطور لذت یا جس طریقے سے دنیا میں بندہ مسلسل سانس لیتا ہے اس طریقے سے وہاں مسلسل ذکر کرے گا. اور بعض کہتے ہیں کہ نعمت کے شکرانے کے طور پر تسبیح پڑے گا. اور ابھی جو تثنیہ گزرا تو بعض کہتے ہیں کہ زوجتان تثنیہ برائے تقصیر ہے کہ بکثرت وہاں پر بیویاں دی جائے گی, حور دی جائے گی.